ایک ہے مسالک کا اختلاف، اب میں بات کو تھوڑی وضاحت کے ساتھ پیش کر دوں. ایک ہے مسالک کا اختلاف، وہ برا نہیں، مسلک. ایک ہے مذہب، ایک ہے مسلک. اب تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بات کو اس بات فرمانا. ایک ہے مسلک، ایک ہے مذہب. عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تیرا مذہب کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں اسلام. یہ کہتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں، دینی اداروں میں جب کتابیں پڑھائی جاتی تھی تو سب سے پہلے سال یہ کتاب تھی تعلیم الاسلام، جو دینی مدارس میں سب سے پہلا سال ہوتا ہے. اس کو فارسی کا سال کہتے تھے، فارسی کی کچھ کتابیں ہوتی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اردو کی کتابیں بھی ہوتی. تعلیم الاسلام کے چار حصے تھے، کچھ میں کچھ عقائد و نظریات بھی تھے، کچھ طہارت کے نماز کے مسائل بھی تھے. تو بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے جو پہلا سوال تھا اس تعلیم الاسلام کا، وہ یہ تھا کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں. پہلا سوال بالکل تعلیم الاسلام کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کون ہیں. وہ سوالن جواب لکھی ہوئی کتاب تھی. آپ کون ہیں؟ جواب تھا ہم مسلمان ہیں. یہ اس کا جواب تھا، ہم مسلمان ہیں. دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ آپ کے مذہب کا نام کیا ہے، تو اس کا جواب ہوتا تھا اسلام. بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کا نام کیا ہے، اسلام. تو یوں سمجھ لے کہ مذہب یا اسلام، مذہب یا اسلام، یہ منزل ہے. یہ کیا ہے؟
منزل.
اور مسالک جو ہیں، سلوک طریقے کو کہتے ہیں، راستے کو کہتے ہیں. سارے کے سارے راستے، سارے کے سارے راستے مسالک جو اس منزل تک لے جائیں وہ مسلک کہلاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ مسلک. تو مذہب اور مسلک میں فرق سمجھ میں آ گیا. مذہب کیا ہے؟ منزل. مسالک اس منزل تک پہنچنے کا راستہ. سچے مسالک جتنے بھی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کا آپس کا اختلاف، ان کا آپس کا اختلاف، آپس میں بیر رکھنا، آپس میں بغض رکھنا، عناد اور کینہ رکھنا نہیں سکھاتا. سب ایک دوسرے کا احترام کرتے. حنفی المسلک ہوتے تو مالکیوں کا احترام کرتے، مالک المسلک ہوتے وہ حنفیوں کا احترام کرتے، شافی المسلک ان کا احترام کرتے وہ ان کا احترام کرتے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ چاروں مسالک برحق ہیں. چاروں مسالک برحق ہیں، اور چاروں کے چاروں مسالک قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں. قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں. فروعی اختلافات ہیں ان کے آپس میں. عقیدے میں ان کا اختلاف نہیں کسی کا، عقائد اور نظریات میں ان کا کسی کا آپس میں اختلاف نہیں. اجتہادی مسائل یا فروعی مسائل، یہ دو لفظ، اجتہادی مسائل اور فروعی مسائل، ان میں ان علماء کا آپس میں اختلاف ہے. اور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ان کے اختلاف کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کو رحمت قرار دیتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کا اختلاف اور رحمت ہے، میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے. اور یہ وہی اختلاف ہے جس کی حیثیت اجتہادی اور فروعی مسائل پر مبنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اور آپ کا یہ قول بڑا مشہور و معروف ہے, کہ اگر تم میرے قول کو, میری کسی بات کو قرآن و حدیث کے خلاف سمجھو تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا. پرکھو. اور الحمدللہ بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی کوئی بات نہیں تو بنا بسم اللہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں. یہ پرکھنے والوں کی پرکھ میں فرق ہو سکتا ہے. اب اس کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہمارے علماء میں سے ایک عالم دین ہے, زندہ و حیات ہے ماشاءاللہ, بہت سارے دوستوں نے ان کا نام بھی سن رکھا ہوگا, حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب مدظ اللہ العالی, بہت بڑے مفکر ہیں, بہت بڑے مفکر ہیں. اللہ نے بہت ہی خوبصورت کلام کرنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے. انہوں نے بڑی خوبصورت ایک مثال کے ذریعے اس بات کو واضح فرمایا. فرمایا میں ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا, اصل میں انہوں نے اس بات کو اس زاویے سے بیان فرمایا کہ ایک آدمی تھا جن کے دلوں میں, جن کے دماغوں میں فطور بھرا ہوا ہے, اس نے امام صاحب کا کوئی قول پڑھا, اس کے اپنے انڈیے کے مطابق یا اپنے ذہن کے مطابق اس کو ٹکراتا ہوا نظر آیا قرآن کی کسی آیت سے یا کسی حدیث مبارکہ سے, تو اس نے یوں کہہ دیا, لو جی امام صاحب کی یہ بات تو قرآن کی فلاں کے مطابق نہیں ہے, امام صاحب کی یہ بات جو ہے حدیث مبارکہ کی فلاں حدیث کے خلاف ہے. فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا ہے, تو ڈاکٹر نے اس کو ایک نسخہ لکھ کے دیا, یہ پرچی دے دی کہ یہ دوائی لے لو میڈیکل سٹور پہ جا کے, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو چیک کروا لینا, اس کو چیک کروا لینا. دوائی لینے کے بعد اکثر و بیشتر ہمارے پاکستان میں جب وہ میڈیکل سٹور سے دوائیاں لاتے تو واپس ڈاکٹر کے پاس ہی لاتے کہ یہ دیکھ لو یہ جو آپ نے لکھ کے دی تھی یہ وہی ہے نا, تو ڈاکٹر اس کو چیک کرتا کہ ہاں یہ وہی ہے اور اس کو یوں استعمال کرنا ہے, صبح اخبار شام یہ گولیاں ہیں, یہ تیرا سیرپ ہے, اس کو یوں استعمال کرنا ہے. اب اس آدمی نے دوائی لے لی میڈیکل سٹور سے اور چل پڑا, بجائے اس کے کہ وہ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتا اس دوائی کو چیک کروانے کے لیے, سرنا چلتے ہوئے ایک موچی بیٹھا تھا, جتیاں کاٹ رہا تھا, اس کو جا کے کہتا ہے ذرا یار میری دوائی چیک کر. اب اس کے چیک کرنے کا انداز دیکھو کہ اس نے وہ گولی پکڑی اور زبان پہ لکھا کہ تم تھو یہ تو زہر ہے کڑوی. اس نے جو دوائی چیک کی تو دوائی کڑوی تھی, تو موچی نے کہہ دیا کہ یہ دوائی تو زہر ہے, کھائے گا تو مر جائے گا, تو اس نے وہ ساری کی ساری دوائی وہی کوڑے دان میں ڈال دی. فرمایا کہ آج کا مطالعہ کرنے والا امام صاحب کی بات کو پڑھ کے کہتا ہے کہ اس کو میں نے چیک کیا, تو اس لائق ہے کہ امام صاحب کی بات کو چیک کر سکے؟ تیرے پاس اتنا دماغ ہے, تیرے پاس اتنا شعور ہے کہ تو سیدنا حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو قرآن و حدیث پہ اس کے ترازو میں تول کے دیکھ سکے؟ کم از کم اگر امام صاحب کے قول کو تو نے چیک کرنا ہوتا تو کم از کم امام صاحب کے بالکل روب ہو اس کے مرتبے کا آدمی تلاش کرتا. امام صاحب کے قول کو چیک کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتا, امام صاحب کی بات کو چیک کرنے کے لیے حق تو یہ ہے کہ امام صاحب کے مرتبے کا آدمی, اتنے رتبے والا آدمی, اتنا پڑھا لکھا آدمی اتنا نہیں تو کم از کم اس دور کا کوئی محدث کوئی مفسر تلاش کرتا, کوئی سی عالم دین کو تلاش کرتا, کسی اللہ والے کو تلاش کرتا, اس کے پاس لے کے جاتا, حضرت جی یہ میں نے امام صاحب کی یہ بات میں نے پڑھی ہے اور یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ قرآن کی فلاں آیت کے مطابق نہیں ہے, تو وہ تجھے سمجھاتا, پھر دیکھتا تیرے پلے پڑتی ہے یا نہیں. الحمدللہ ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات بھی قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہیں. بڑے رتبے کے آدمی ہیں. اب بہت ساری باتیں اس زاویے میں سوچی جا سکتی ہیں, کہی جا سکتی ہیں. ہاں حضرت معاذ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو گورنر بنا کے بھیجا جا رہا تھا, تو فرمایا کہ اگر تو اس مسئلے کا حل قرآن میں تلاش کرے نہ ملے پھر تو پھر کی میں حدیث کے مطابق فیصلہ کروں گا, جو حدیث مبارکہ میں اس کا فیصلہ ہوگا وہ کروں گا. فرمایا اگر حدیث مبارکہ میں بھی نہ ملے تو پھر کیا کرے گا, تو فرمایا پھر میں اپنے دوستوں کا صحابہ کا عمل دیکھوں گا, امت کا اجماع دیکھوں گا, امت کا عمل دیکھوں گا کہ ایسے مسائل میں امت کا عمل کیا ہے, تو اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. فرمایا کہ اگر اجماع امت میں بھی وہ مسئلہ نہ ملا تو پھر کیا کرے گا, پھر فرمایا کہ جی میں اجتہاد اور قیاس کروں گا. تو اسلام کی بنیاد چار چیزوں پر مشتمل ہے. کوئی مسئلہ کوئی مقدمہ پیش ہو جائے تو قرآن کے مطابق فیصلہ کرو, اگر نظیر نہیں ملتی تو حدیث کے مطابق فیصلہ کرو, حدیث میں نظیر نہیں ملتی تو صحابہ کا اجماع امت یا امت کا اجماع دیکھو, امت کا اجماع کس مسئلے پر ہے, اگر وہاں بھی نہیں ملتا تو پھر اجتہاد اور قیاس کے ذریعے اس پہ عمل کیا جائے. اب مجتہد آدمی, ہر آدمی تو مجتہد نہیں ہوتا, ہر آدمی کے پاس یہ جذبہ نہیں ہے, ہر آدمی کے پاس یہ علم نہیں ہے, ہر آدمی کے پاس اتنی معلومات کا خزانہ نہیں ہے. اب مجتہد بننے کے لیے بھی الحمدللہ علماء نے, فقہاء نے, مفسرین نے, محدثین نے لکھا ہے کہ مجتہد بننے کے لیے کسی بھی عالم کے پاس 15 علوم کا عبور نہیں, 15 علوم کا عبور نہیں کہ وہاں سے گزر گیا پڑھ لیا اس کو ملکہ حاصل ہو, 15 علوم پر اس کو ملکہ حاصل ہو. قرآن کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, فقہ کا علم ہے, تفسیر کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, منطق کا علم ہے, فلسفے کا علم ہے, اصول فقہ کا ہے, تاریخ کا ہے. 15 علوم لکھے ہیں علماء نے کہ 15 علوم پر اس آدمی کو ملکہ حاصل ہو, اصبر ہوں وہ علوم. اور خشیت اللہ, اللہ کا خوف, یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے. اس نے اللہ کے ہاں جا کر کے جواب بھی دینا ہے. خلیفہ وقت نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ پہلے یہ کچھ ہدایات بھیجتا رہا امام صاحب کے پاس, دراہم کی شکل میں, دیناروں کی شکل میں کچھ ہدیے بھیجتا رہا کہ یہ ہدایات ہیں, آپ قبول کرتے رہے, ہدیہ قبول کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ کا فرمان بھی ہے, تحابدو و تحابدو. لیکن امام صاحب سمجھ گئے کہ اس آدمی کو یہ جو بار بار مجھے ہدیے بھیج رہا ہے اس کی کوئی اپنی ذاتی منفعت ہے, آپ اصول کرتے رہے لیکن خرچ نہیں کیا, اسی طرح پوٹڑیاں جیسے آتی رکھتے چلے گئے. عرصے کے بعد بلایا, کچھ پیشکش کی تو آپ نے ٹھکرا دیا. پیشکش یہ تھی کہ آپ قاضی القضات بن جائیں, چیف جسٹس. پر میں نہیں بننا چاہتا. کہتا اچھا, وہ جو اتنی پوٹڑیاں کھاتا رہا میرے دراہم کی دنانیر کی. پر میں ٹھہر جا, اندر گئے, وہ ساری کی ساری تاریخ وار لکھی ہوئی کہ یہ فلاں تاریخ کو تو نے بھیجی, یہ فلاں کو, یہ فلاں کو, یہ فلاں کو, اٹھا پڑی یہ ساری کوٹڑیاں, مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی. ساری اسی طرح سر ببور رکھی ہوئی تھی, اٹھا کے اس کے حوالے کر دی. اب اس نے, ہر دور میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاپلوس قسم کے ہوتے ہیں, جو مولوی تھے اس دور کے چاپلوس, ان کو بلایا کہ کوئی ایسا طریقہ. فرمایا کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ تو اس طرح کر, اس کو دوبارہ اس عہدے کی پیشکش کر, بلا لیا کہ میں آپ کو اپنے ملک کا چیف جسٹس بنانا چاہتا ہوں, قاضی القضات بنانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا اہل نہیں, میں اس کا اہل نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ انکا کاذبون, انکا کاذبون, تو جھوٹا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ خوش ہو گیا, فرمایا چلو ٹھیک ہے شکر ہے. فرمایا دو باتوں کا جواب تو دے دے مجھے اب. میں نے کہا تھا کہ میں اس کا اہل نہیں, تو کہتا ہے کہ تو جھوٹا ہے, یعنی تو اہل ہے. خلیفہ بکر کے الفاظ ہے انکا کاذبون, یعنی تو اس بات میں جھوٹا ہے جو تو کہتا ہے کہ میں اہل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے. امام صاحب فرماتے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تیرے قول کے مطابق, تو جھوٹا آدمی تو قاضی القضاۃ کا اہل نہیں ہو سکتا. ادھر تو مجھے جھوٹا بھی کہتا ہے اور ادھر تو مجھے قاضی بھی بنانا چاہتا ہے. یہ عجیب بات تھی. حالانکہ وہ تو اس مسئلے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یوں سمجھے کہ تعریف کر رہا تھا کہ نہیں آپ اس کے اہل ہیں. آپ نے جو یہ کہا کہ میں اہل نہیں ہوں اس مسئلے میں آپ جھوٹے ہیں, لیکن امام صاحب نے اسی کی بات کو پکڑ کے اس کا جواب دے دیا کہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں, جب میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا آدمی قاضی القضاۃ کیسے بن سکتا ہے؟ جان چھڑا کے بھاگ. ایسے اللہ والے لوگ جو ہے وہ دنیا کے طالب نہیں ہوتے. اللہ والے لوگ دنیا کے طالب نہیں ہوتے. ان کو جو عزت و مرتبہ, جو مقام اللہ پاک نے عطا فرما رکھا ہوتا ہے, اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی عزت تو کسی کام کی نہیں. اس لیے میرے بھائی ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے پیروکار ہیں, ان کی تقلید کرتے ہیں مسائل میں, ان کا طلبہ نہیں بڑھتے, مسائل کے سمجھنے میں ان کی تقلید کرتے ہیں. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, جو تم میں سے اولی الامر ہو ان کی پیروی کیا کرو. تو ہر آدمی قرآن نہیں سمجھ سکتا, ہر آدمی حدیث نہیں سمجھ سکتا. جن کو اللہ پاک نے یہ ملکہ کا فرما رکھا ہوتا ہے مسائل کو سمجھنے کا, ہم ان کے مسائل کے سمجھنے پر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ جو اس نے سمجھا ہے الحمدللہ وہ صحیح سمجھا, ہم بھی اس مسئلے میں ان کی تقلید کرتے ہوئے اس مسئلے پر چلیں گے. اس کی بہت ساری اور آسان اور سادہ مثالیں ہیں سمجھنے کے لیے, اگر کسی نے سمجھ لی ہو. کہ ہر آدمی مجتہد نہیں ہے, ہر آدمی عالم نہیں ہے. جیسے دنیا داروں کے ہاں ڈگریاں چلتی ہیں اور اس ڈگری کا اہل ہی وہ کام کرتا ہے. اب ڈاکٹر ہے, اس میں بھی کچھ ڈگریاں ہیں ڈاکٹروں کی بھی. ہر آدمی سرجن نہیں ہے, ہر آدمی, بہت سارے سرجن ہیں, کوئی آنکھ کا ہے, کوئی کان کا ہے, کوئی دماغ کا ہے, کوئی دل کا ہے, کوئی جسم کے دوسرے حصوں کا ہے. اب جو آنکھ کا آپریشن کرنے والا وہ دل کا نہیں کر سکتا, جو دل کا کرنے والا وہ آنکھ کا نہیں کر سکتا. ان دونوں کا ہے تو وہ دماغ کا نہیں کر سکتا, دماغ والا ان کا نہیں کر سکتا. وہ ڈگریاں ان کی اپنی اپنی الگ الگ شعبے ہیں, سمجھنے کی بات ہے. اب ایک آدمی کتاب کھول کے بیٹھ جائے, اس نے وہ ساری انگلش کی کتاب پڑھ لی, اب انگلش کی کتاب پڑھ کے چھڑیاں پکڑ کے بیٹھ جائے کہ میں بھی سرجن بن گیا. وہ بھی چھڑیاں پکڑ کے بیٹھ جائے کہ میں بھی سرجن بن گیا. بالفرض بل محال اگر اس نے کتاب پڑھ کے, کسی یونیورسٹی نہیں گیا, کالج نہیں گیا, صرف کتاب پڑھ کے کسی کا آپریشن کر بھی دیا, آپریشن کامیاب بھی ہو گیا, تب بھی اگر کسی نے اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا کہ فلاں آدمی اس کے پاس یہ ڈگری نہیں ہے, وہ چھڑیاں پکڑ کے بازار میں بیٹھا ہے لوگوں کے آپریشن کر رہا, تو آپ بتائیں ذمہ داری کے ساتھ کیا حکومت اس کو اس کی اجازت دے گی؟ پکڑ کے جیل میں ڈالے گی؟ وہ دہائی دے رہا تھا کہ میرا آپریشن تو کامیاب ہو گیا, कहने वाला कहता है लाख तेरा ऑपरेशन कामयाब होगा लेकिन तेरे पास तो डिग्री नहीं है इस बात की, तेरे पास डिप्लोमा नहीं है, वो जो खपाते हैं अपने सालों की मेहनत तेरे पास तो वो नहीं है, तो सिर्फ खाली किताब पढ़ के डॉक्टर नहीं बन सकता। इसी तरह तू खाली उर्दू पढ़ा हुआ, बंगाली पढ़ा हुआ, अपनी जुबान पढ़ा हुआ, किताबें पढ़ के आलिम होने का दावा कर दे, मुफस्सिर बन जाए, मुहद्दिस बन जाए, इस बात को काबिल कबूल? इसके लिए दीनी इदारों में जाना पड़ता है, मदारस में जाना पड़ता है, मारें खानी पड़ती हैं, असातजा की खिदमत करनी पड़ती है, असातजा की जूतियां सीधी करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर जाकर के अल्हम्दुलिल्लाह वो इजाज मिलता है, वो मकाम मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इदारा अरसा 17 साल से हनफी उल मसलक, हनफी देवबंदी, ये मस्जिद कुबा अल हसन एजुकेशन सेंटर तालीमी खिदमात भी सर अंजाम दे रहा है। मनफत भी एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी एक, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी जो होते हम मुसलमान भी एक। हम अल्हम्दुलिल्लाह फरवी इख्तलाफात में न उलझते हैं, हम इत्तेफाक और इत्तेहाद के दाई हैं, और इंशाल्लाह ये यकीन रखते हैं कि जो लोग भी फितना और इंतशार को हवा देंगे ऐसे लोगों का हमसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई राबता नहीं है। हम खालिस दीनी तालीमात, दीनी खिदमात, आपने भी अफसर 17 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस मेहराब व मिंबर की तकरीरें भी सुनी होंगी, 17 साल का बड़ा अफसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी हमारी जुबान पर किसी के खिलाफ किसी भी तरह की मुतशद्दिदाना मुतअस्सिबाना तकारीर नहीं सुनी होंगी। हमने कभी किसी पे कुफर के फतवे नहीं लगाए, किसी को हमने काफर नहीं कहा, बहुत ही मुस्बत अंदाज में गुफ्तगू भी हुई है अकायद और नजरियात पर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े वसूख के साथ अपने अकायद को बड़े यकीन मुहकम के साथ दलायल की रोशनी में बयान किया है, किसी पर नुकता चीनी हमने नहीं की, ना हमारा ये वर्तीरा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जितने भी ये फरूई इख्तलाफात हैं, इन फरूई इख्तलाफात की बुनियाद पर जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि चारों आइमा का इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन वो बड़ा एक दूसरे का एहतराम करते थे, तो इन फरूई इख्तलाफात की बुनियाद पर हम किसी को काफर नहीं कह सकते, और ये कहना बहुत बड़ी ढटाई और जुल्म होगा कि इंसान जो है इन फरूई इख्तलाफात की बुनियाद पर जो है वो किसी को काफर कहेंगे। काफर कहना आसान है, फैक्ट्रियां खुली हुई है लोगों को काफर बनाने की, अगर सारे ही काफर हैं तो फिर जन्नत में कौन जाएगा खुदा के बंदो? अल्लाह फरमाते हमने तुम पर एहसान किया, इन्नल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलू लहुमुर रहमान वुद्दा। इतना खूबसूरत रहदे सूर में बारी गया थे, फरमाया बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमाल किए हमने उनकी आपस में मोहब्बत डाल दी, सैयद आलू लहुमुर रहमान वुद्दा। रहमान सिफ्त भी अल्लाह ने अपनी रहमान वाली यहां बयान फरमाई कि बेशक वो लोग जो ईमान वाले हैं अच्छे अमाल वाले हैं अल्लाह ने उनकी आपस में मोहब्बत, सैयद आलू लहुमुर रहमान वुद्दा, बुद्ध मोहब्बत को कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां काम हो रहा, मैं हकीर हाफिज मोहम्मद हसन साहब, इसी तरह मौलाना उस्मान तारिक साहब, मौलाना मुश्ताक साहब और कारी अबू ताहिर साहब और बहुत सारे दूसरे असातिज़ा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह दो आलमा हैं, इसी तरह दरसा दर्जा हिफ्ज़ नादरा है, तदरीस है, तालीम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दीगर बहुत सारी हमारी तदरीसी तालीमी जुजियात भी कुल्लियात भी कोशिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहां के बिगड़े हुए बच्चों को संभाला जाए, संवारा जाए, उनकी दीनी तालीम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 250-300 बच्चियां और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहां जेरी तालीम हैं, 8-10 असातिज़ा इकराम जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तालीम और तरबियत में लगे हुए अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये हमारा एक मौकफ है और हम अपने इस मौकफ पे कायम रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी इस इदारे की जानिब से किसी किस्म का آج تک نہ اعتراض ہوا ہے انشاءاللہ اور نہ ہوگا, کیونکہ الحمدللہ ہم نے بالکل یکسو ہو کر متعصبانہ رویہ اختیار نہیں کیا, متشددانہ رویہ اختیار نہیں کیا اور نہ کریں گے. یہ ہماری اس ادارے کی پالیسی ہے کہ حق پہ قائم رہتے ہوئے اپنے موقف کو دوسروں کے سامنے رکھتے ہوئے مثبت انداز میں, ہم نے کبھی منفی رویہ اختیار نہیں کیا, ہر دفعہ مثبت انداز رہا ہے الحمدللہ, اور اسی پر ہم قائم و دائم رہیں گے. اللہ پاک جو میں نے کہا ہے سنا ہے آپ حضرات نے, اللہ پاک ہمیں اسی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے. اہل سنت والجماعت, صحابہ اکرام اہل سنت, صحابہ اکرام, میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, صحابہ اکرام کون تھے؟ اہل سنت. ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات اور زندگی موجود تھی, اور آپ کی ہر بات کہی ہوئی کو انہوں نے حرز جان بنا کے اس پہ عمل کیا. تو سنت پہ عمل کرنے والے کون تھے؟ صحابہ, وہ اہل سنت تھے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا فرمان ہے کہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین, ایک. دوسرا آپ کا فرمان ہے کہ سارے کے سارے میری امت کے افراد یہ بات سن لو کہ تم پر یہ بات لازم ہوگی, تم پر یہ بات لازم ہوگی, علیکم, لازم پکڑ لو, علی لزوم کے لیے ہے. تم پر میری سنت پہ عمل کرنا بھی لازم ہوگا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا بھی لازم ہوگا. تو ہمارے لیے دو سنتیں ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا. پھر آپ نے فرمایا کہ الصحابی کالنجوم, اب سارے صحابہ کا تذکرہ بھی آپ نے فرما دیا, فرمایا کہ الصحابی کالنجوم, میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فبیہ مقتدیتم اہتدیتم, تم ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے رہنمائی پا جاؤ گے. تو اب صحابہ کی زندگی پہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے والوں کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت, یعنی ہم نے سنت پہ بھی عمل کرنا ہے اور حضور کی جو جماعت ہے جس کو صحابہ کہتے ہیں ان کی سنت کو بھی ہم نے لازم پکڑنا ہے, اور انہی کی طرف رہنمائی کرنے والے یا اکابرین ہیں جن میں حضرت امام مالک ہیں, امام حنیفہ ہیں, امام شافعی ہیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انہوں نے انہی کا طریقہ سادہ اور صاف لفظوں میں فقہ کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے, تو ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اس پہ عمل کرنا یہ سنت ہی پہ عمل کرنا ہے. تو توبہ نعوذ باللہ, ہم کو دین سے باہر نہیں نکلے ہوئے کہ ہم نے توبہ نعوذ باللہ حضور کو چھوڑ دیا یا صحابہ کو چھوڑ دیا, ہم نے ان کے قولوں کو پکڑ لیا, ایسی کوئی بات ہے نہیں. اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق فرمائے. اللہ تعالی دعوانا اپنے کے لیے. Thank you.